پھر آگے دیکھیے وقالو اور وہ کہتے ہیں کونو ہو جاؤ تم یہودن یہودی او نصارا یا نصرانی. یہ کون کہتے ہیں؟ یہودی مسلمانوں کو کہتے ہیں. یہ تم نے کیا نیا مسلک نکال لیا ہے؟ چھوڑو ان چیزوں کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اب ہم اس کی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کریں گے, پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے, روزے رکھیں گے. نہیں نہیں, یہ چھوڑو. ہدایت پانی ہے, ہدایت پانی ہے. تہتدو, تم ہدایت پالو گے. اگر ہدایت پانی ہے تو پھر یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ, یہیں سے تمہیں ہدایت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. تو یہودی اپنی تبلیغ کرتے اور مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتے, اور عیسائی اپنی تبلیغ کرتے اور مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتے, اور دونوں صحابہ کرام کو مل کے کوئی ادھر یہ کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے, کہتے تم ہدایت پہ نہیں ہو, ہدایت پانی ہے تو ادھر آ جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کل دیکھیں ہم مسلمانوں میں یہ بات چلتی ہے کہ نہیں, کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت پر ہوں تو آپ کسی نہ کسی مسلک کو, فرقے کو آپ فالو کریں, تب تو آپ کو ہدایت ملے گی. ہے بات کہ نہیں؟ کیا یہ وہی بات نہیں ہے؟ ہدایت پہ آنے کے لیے کسی فرقے میں داخل ہونا بڑا ضروری ہے, ورنہ آپ بے ہدایتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ وہی زبان نہیں ہے؟ کیا ہم انہی کو فالو نہیں کر رہے؟ غور کیجئے, غور. یہ میرا کلام نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ یہودی اپنی طرف سے بڑے ایکٹیو ہو کے مسلمانوں کو کہتے تھے تم گمراہ ہو, اگر ہدایت پہ آنا ہے تو ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ. اور عیسائی اپنی طرف سے کہتے تم گمراہ ہو مسلمانوں, ہدایت پہ آنا ہے تو ہمارے فرقے میں داخل ہو جاؤ, ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ, تم ہدایت پالو گے. آج یہی ہے ہماری کوششیں, ہمارے جلسے, ہماری جلوس, ہمارے خطبے, ہماری تقریریں, ہمارا کلام کا رخ بس یہی ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کو خوب سنا رہے ہیں, ایک دوسرے کو خوب ان کے کیا کہتے ہیں لتے لیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں یہی ہدایت, جو کام ہے وہ یہی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو اس سطح تک پہنچا چکے ہیں, اپنے ہوتے ہوئے بھی اپنوں کو کاٹتے ہیں اپنے جملوں سے, اور پھر بھی سمجھتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں. آج کوئی عام بندہ نہیں, ایک سمجھدار بندہ بھی جو دین بھی پڑا ہوا ہوتا ہے نا, وہ بھی یہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگر ہدایت پہ آنا ہے تو ایک لائن کو فالو کر لو, ہماری لائن کو فالو کر لو, بس تم ہدایت پہ آ جاؤ گے. کہاں لکھا ہے یہ سوال؟ یہ کہاں لکھا ہے سوال؟ یہ کہ یہ جو سارے ہمارے فرقے بنے ہیں, یہ دین کی کون سی ایک آیت ہے جو اس بات کی گنجائش چھوڑتی ہے کہ ہم اپنے اپنے فرقے بنا لیں, اپنے اپنے مسلک, اپنے اپنے مذہب بنا لیں؟ کہاں لکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ کسی صحابی نے اپنے آپ کو غیر مسلم کے سامنے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آئی ایم محمدن, کہ میں محمدی ہوں. کیوں؟ شخصیت کی طرف نسبت وہ اسلام کو ختم کر دیتی ہے, اسلام پیچھے چلا جاتا ہے. میں مسلمان ہوں, ہاں یہ لفظ کہتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے میں محمدی ہوں. کیوں؟ اگر یہ لفظ وہ کہیں تو ان میں اور جو کہتا ہے میں مسیحی ہوں, میں کرسچن ہوں, اور جو کہتا ہے میں یہودی ہوں, تو شخصیت پرستی تو سب میں آ گئی نا, پھر فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں رہتا. اس لیے یہ جو بات ہے یہ بڑی قابل غور ہے کہ کونو ہودن او نصارا تحتدو. آج ہمارا پروپیگنڈا بھی یہی ہے, میرے مسلک میں آ جاؤ تمہیں ہدایت ملے گی ورنہ تم گمراہ ہو, ہم صحیح ہیں وہ غلط ہیں, تمہیں ہدایت یہاں ملے گی, وہاں ہدایت یافتہ نہیں ہو, وہاں تم گمراہ ہو. افسوس ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. وہی چالیں, وہی عمل ہمارے رہ گئے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اپنے پہلوں والے کرتوت ضرور کرو گے. قل کہہ دیجئے، اب جواب دیجئے ان کو، جو تمہیں اپنے اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں نا، ان کو جواب دیجئے. کیا؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ. نہیں، نہ ہم یہودیت کے قائل ہیں اور نہ ہی نصرانیت کے قائل ہیں، کسی فرقے کے، کسی مذہب کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم دین کے قائل ہیں، دین کے. اور دین کیا ہے؟ ملت ابراہیمی، ابراہیم کا طریقہ. یاد رکھے ابراہیم کا طریقہ کہ اللہ جو تو حکم دے گا مانوں گا، اور جس کام سے تو خوش ہوتا ہے وہی کروں گا، بس. یہ ہے ملت ابراہیمی. اور ملت ابراہیمی کی خاص بات یہ تھی کہ حنیفہ، وہ سب سے کٹے ہوئے تھے اور اللہ کے بن گئے تھے، اللہ سے جڑے ہوئے تھے، کسی کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کہا ہے، اس نے کیا کہا ہے، وہ کتنا بڑا گروہ ہے، وہ چھوٹا ہے، نہیں، وہ دیکھتے تھے یکسو ہو کے، بس اللہ نے کیا فرمایا ہے جو میں کر رہا ہوں، یا لوگ جس کی دعوت دیتے ہیں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرو؟ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے، سب سے کٹے ہوئے تھے، ایک اللہ کے ہو گئے تھے. حنیف اس کو کہتے ہیں جو ارد گرد کو نہیں دیکھتا، ارد گرد کے جو عمل ہیں، مسلک ہیں، نظریات ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھتا، اس کی سوئی اڑی ہوتی ہے اللہ پہ، بس اللہ کا حکم دیتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی سوئی اسی پڑی ہوئی تھی، اکیلے تھے، دنیا بالکل ایک طرف تھی، کبھی ان کو یہ خیال نہیں آیا یار یہ دنیا غلط ہوگی، اکیلا میں ہی صحیح ہوں، کیا یہ واقعی گمراہ ہیں؟ اتنے عقل مند لوگ، سمجھدار، مالدار، دنیاوی اعتبار سے کامیاب لوگ، بہترین باتیں کرنے والے، کیا واقعی میں صحیح ہوں اور یہ غلط ہے؟ نہیں، حنیفہ، وہ سب سے کٹے ہوئے تھے، اس طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، اللہ کے ہو گئے تھے. تو یہی وہ چیز ہے کہ ہماری بھی سوئی اللہ پہ اڑی ہونی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی نبی علیہ السلام نے آپ کو فالو کیا ہے تو آپ کی جو سنت ہے اس پہ اڑی ہونی چاہیے، بس. ادھر ادھر نہ دیکھیں. اس لیے قرآن مجید میں بار بار یہ کہا گیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام خدا نہ خواستہ مشرک نہیں تھے. یہ کیا لفظ کا ہے؟ کیا یہودیت شرک کا نام ہے؟ نصرانیت شرک کا نام ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں، فرقہ جب بنتا ہے نا، فرقہ، تو اس کی بنیاد شرک پہ ہوتی ہے. وہ کس طرح؟ دو قسم کے، یا تو اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، یا رسول کے مقابلے میں دوسرے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، بس. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کیا، کہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا ماننا ہے، اللہ کی عبادت ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں کہ اس کی بھی عبادت کی جاتی ہے تو یہ بھی شرک ہے. اور اگر رسول، بحثیت ایک رسول کے آپ خود ہیں، لیکن رسول پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور رسول اس پر عمل کرتا ہے اور رسول کی بات فائنل ہوتی ہے، تو اب رسول کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیں تو وہ بھی ایک شرک ہوگا. اب یہودیوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یا انبیاء کرام کے مقابلے میں اپنے یہودا کو کھڑا کر دیا، کہ نہیں جی اس کو ماننا ہے ہم نے، وہ برا انسان نہیں ہوگا، وہ اچھا انسان ہوگا، نیک تھا، لیکن اس کو مقام وہ دے دیا جو رسول کا ہو سکتا ہے. یہ زیادتی تھی. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرک. ہم بھی اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مقابلے میں اگر کسی کو کھڑا کر دیں کہ جس طرح آپ کا ماننا فرض ہے، ان کا ماننا بھی فرض ہے، تو یہ رسول کے مقابلے میں ہم کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، تو یہ جو شراکت ہے یہ بڑی غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو اتنے میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرے سے آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ ہیں، اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. جب قریب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ سرخ ہو گیا، سخت ناراض، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ کیسا ہے. اور سیدنا ابو بکر انہیں فرماتے ہیں کہ عمر، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیا تم اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑے سخت غصے میں آپ فرماتے ہیں، اکتاب مع کتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب جو مجھے مل چکی ہے، اس کتاب کے بعد تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ وہ تورات کے کچھ ورقے تھے ان کے ہاتھ میں، وہ پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا، یہ کتاب جو اللہ نے مجھے دی ہے، اس کتاب کے علاوہ تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ آپ فرماتے ہیں، لو کان موسیٰ حیًا لما وسعوا الا اتباعی. عمر ایک بات سن لو، اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کی نجات کا دار و مدار مجھے فالو کرنے پہ تھا، میری فرما برداری پہ تھا. اس حد تک آپ نے فرما دیا. کیسے کاٹا ہے دین نے، سب سے، پچھلے انبیاء کرام سے، پچھلی کتابوں سے، پچھلی شریعت سے کاٹ کے رکھ دیا ہے. جو شریعت دی ہے، جو رسول دیا ہے، جو کتاب دی ہے، اس سے زیادہ محترم اور بڑی شے اور شرف کی شے کوئی ہو ہی نہیں سکتی. دین تو ہمیں پچھلوں سے کاٹتا ہے، مگر افسوس یہ کہ ہماری امت کے لوگوں نے پچھلوں سے کاٹ کے اگلوں سے جوڑ دیا. ہمیں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اعلان بھی ہے، دین نے پچھلوں کو کاٹا، ہم نے کیا کیا، رسول کے بعد کے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑ دیا. کیا ملے گا اس سے؟ میں اگر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فالو کرتا ہوں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں، آپ سوچیے ابو بکر کا اس امت میں کتنا بڑا مقام ہے. اس امت میں رسول کے بعد سب سے بڑا مقام اور درجہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے مقابلے میں جناب عمر بھی کچھ نہیں ہے. پتہ آپ کو، رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی سیدہ عائشہ بھی ہیں، آسمان پہ ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، اور صحرا میں رات کو آسمان دیکھے نا تو اس میں ستارے بڑے نمایاں نظر آتے ہیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آسمان پہ کتنے ستارے ہیں، کتنے ستارے، ان ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں تمہارے چچا عمر کی ہیں. سنتے ہی خیال آیا کہ سیدنا عمر کی اگر اتنی زیادہ نیکیاں ہیں تو میرے بابا کی کتنی ہوں گی؟ تو فوراً یہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول، اچھا اگر چچا عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے بابا کی کتنی ہیں؟ یعنی آسمان کے ستاروں کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اب تو پتہ چلتا ہے نا، کھربوں کو بھی کتنا ضرب دے دیں تب بھی جا کے وہ ختم نہ ہو. اور آپ نے فرمایا، تمہارے چچا حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں. تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، پھر میرے بابا کی کتنی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، جو رات میرے ساتھ تمہارے بابا نے غار ثور میں گزاری تھی، جب ہم ہجرت کر رہے تھے غار ثور میں گزاری تھی، اس رات کی جو نیکیاں ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بھی بڑھ گئے. یہ ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. میں نے اس لیے ان کا نام لیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد میں ان کو فالو کرتا ہوں اور آپ کے مقابلے میں ان کو میں فالو کرتا ہوں، بتائیے کیا دینی اعتبار سے میں مسلمان ہوں؟ میں نہیں ہوں، میں حق پر نہیں ہوں. بعد کے لوگ تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. علم کا فائدہ ہم سب سے اٹھا سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے. سب جتنے علماء ہیں، ہمارے ائمہ گزرے ہیں سر آنکھوں پہ، ہم ان کی خاک کے پا کے برابر ہی نہیں ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ جتنے بھی نیک بزرگ گزرے ہیں یہ سب مخلص تھے. سوال صرف اتنا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. کیا اللہ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اس نے تو ہم سے ہی پوچھا تم کیا کر کے آؤ، میں نے تمہیں کتاب دی تھی، رسول اللہ دیے تھے، ان دو کو چھوڑ کے تم نے کس کو لیا؟ کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ اور وہاں ہم چاروں کھڑے ہوں، میں کہوں میں اس مسلک کا، وہ کہ اس مسلک کا، وہ اس کا، اللہ تعالی نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کیا کہے گا وہ ان لوگوں کو؟ میں نے تمہیں دین دیا تھا اور تم نے دین کے یہ ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے، وہی کام کیے جو پچھلوں نے کیے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ باتیں ہیں کڑوی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا نہیں موت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے. ہم نے مرنا ہے، اپنے رب کو جواب دینا ہے، اپنی اصلاح کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. یا ہم کم از کم قرآن مجید کی یہ واضح جو تعلیمات ہیں ان سے ہم ادھر ادھر کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے ہمیں اور کیا ہم کھو رہے ہیں؟ اب کیا اس سے واقعی ہماری عاقبت بنتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، جب بندہ مرے گا تو ہمارا کیا ایمان ہے؟ قبر میں اس کو فرشتے سوال کریں گے کہ نہیں؟ کون سے سوال کریں گے؟ وہ تین سوال ہوں گے. کیا سوال ہوگا؟ مر ربک، ربی اللہ اس کا جواب ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوال ہے. وہاں یہ نہیں ہے تمہارا فرقہ کون سا ہے، تمہارا مسلک کون سا ہے، تمہارا مذہب کون سا ہے، یہ سوال نہیں ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ سب علماء کا کہنا یہی ہے کہ اس کا صحیح جواب یہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا ہے تو وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ایسا بندہ ناکام ہے، وہ فیل ہو گیا. ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر کیا ہے؟ ضد ہے. یہ بغیم بینہم والی بات ہے کہ ہمارا آپس کا حسد ہے کہ ایک حق بات ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور چونکہ جس راہ پہ ہم چل نکلے وہاں سے واپس ہونا بھی بڑا مشکل نظر آتا ہے. تو خدا کے بندو، دنیا جو مرضی کہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. یہی تو چیز ہے حنیف بننے کی، فتبع ملت ابراہیم حنیفا. یہی تو وہ چیز ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، یہ اصل چیز ہے. قولوا آمنا باللہ، تم سب کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. یہ ایک ایک جملہ قابل غور ہے. مسلمانوں، تم ان کو جو تمہیں دعوت دیتے ہیں نا، آؤ ہمارے مسلک کی طرف، آؤ ہمارے مذہب کی طرف، یہودیت کو اختیار کر لو، نصرانیت کو اختیار کر لو، کسی نہ کسی مسلک میں شامل ہو جاؤ، تب تو بندہ ہدایت پہ ہوتا ہے. یہ جو خواہش پرستی ہے اس کو چھوڑو، یہ خواہش پرستی اب اس کو نام دے دیا ہے. یعنی بندہ اگر ملت ابراہیمی کو فالو کرے تب تو وہ ہدایت پر نہیں ہے، اور اگر کسی ایک کو تھام لے تو وہ ہدایت پر ہے، اور اگر ان کو چھوڑ دے تو کہا جاتے یہ خواہش پرستی ہے. یہ کون سی خواہش پرستی ہے بھائی؟ اس سے بڑی خواہش تو کوئی ہو ہی نہیں چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا چاہتا ہوں، بس میری خواہش ہی ہے. یہ کون سی خواہش پرستی ہے؟ اگر یہ خواہش بری ہے تو ایک مسلمان کے لیے قابل فخر ہے، بے شک دوسروں کے لیے بری کیوں نہ ہو. ہاں یہ ضرور خواہش پرستی ہے کہ میں ایک شخصیت کو اپنے دل میں اتنا محبوب بنا چکا ہوں کہ اس کی ہر بات مجھے اللہ کے رسول کی بات سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. اس کی اگر کوئی غلط بات بھی ہوگی تو میں اس کے لیے ہزاروں عذر تلاش کر لوں گا، مگر جب رسول کی بات سامنے آئے گی تو اس کے لیے میں کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کے اس کو نگیٹ کر دوں گا، نفی کر دوں گا اس کی. یہ خواہش پرستی ہے. تو قولوا آمنا باللہ، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. پہلے تو یہ کہو کہ اللہ واحد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، اس کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی نفی ہو گئی. جو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت میں ہم نے جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا. قولوا آمنا باللہ. پھر وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، ہماری طرف یہ قرآن نازل ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وہی نازل ہوئی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف. والاسبات، اسبات سبت کی جمع، سبت کہتے ہیں اولاد کو، بیٹے کو. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان کی جو آگے اولادیں بنی، تو ہر اولاد کو کہا گیا سبت، تو اس کی جمع اسبات. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سبت کا لفظ یہودیت میں یا ہبرو زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں یا اولاد کو کہتے ہیں. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سب ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ان پر صحیفے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ. لیکن کیا اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر کوئی کتاب نازل ہوئی سوائے سیدنا موسیٰ، داؤد اور اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے؟ باقی بھی تو بہت سی نبی تھے نا، ان میں ان پر کوئی کتابیں نازل ہوئیں؟ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام پر جو وحی نازل کرتا تھا، اور رسول اپنی طرف سے جو گفتگو کرتے تھے، وہ دین ہوتا تھا، وہ شریعت ہوتی تھی، وہ ماننا پڑتا تھا. اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کتاب ہو. اور اسی طرح وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، دیکھیے دونوں کا نام الگ کر دیا خاص طور پر. اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کتابیں دی گئی تھی، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے بہت کچھ دیے گئے، ان کو معجزات دیے گئے، ان پر وحی اتاری گئی، اور اس وحی کے مطابق انہوں نے قوم سے بات کی، لوگو میں تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ کرو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا گائے ذبح کرو، حالانکہ کوئی کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی ان پر، تورات نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن بنو اسرائیلی آپ پر ایمان لائے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. سوال کرتے گئے، پھنستے گئے، لیکن آخر گائے کو ذبح تو کیا انہوں نے، لیکن کوئی کتاب نہیں تھی، وہی تھی، اس وہی کو انہوں نے تسلیم کیا. آج اس کتاب کے علاوہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی کوئی بات کی جاتی ہے، تو ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں ماڈرنزم کے جو قائل ہیں، یا ماڈرن مسلم ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رسول اللہ کو ایک طرف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ایک طرف، بس کتاب کافی ہے. اور بھائی نہیں، آپ پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو بھی مانیے. اور آپ پر وحی صرف یہ قرآن مجید نہیں، بہت سی اور چیزیں بھی آپ پر نازل ہوئی ہیں جو ہمیں ماننا پڑتا ہے، اور شریعت اس کو کہتی ہے کہ مانو. اگر نہیں مانو گے تو یاد رکھو، آپ کو کتے، بلی اور گدھے کا گوشت بھی کھانا پڑے گا، اور وہ تمہارے لیے حلال ہوگا. کیونکہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ کتا اور بلی حرام ہے، مگر نبی کی زبان یہ کہتی ہے کہ کتا اور بلی حرام ہے. یہ گدھا، یہ بھی پھر حلال ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں نہیں، الا لا يحل الحمار الاهلی. سنو، میں کہتا ہوں قرآن مجید کے علاوہ مجھ پر جو وحی نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے پالتو گدھا جو ہے یہ بھی حرام ہے. کئی چیزیں ہیں جو ہمیں ماننا پڑتی ہیں. اگر رسول کو ایک طرف کریں تو پھر ہم کئی چیزوں کو حلال بھی کر لیں گے، حرام رشتے بھی حلال ہو جائیں گے اگر رسول کو ایک طرف کریں تو. تو اس لیے یہ چیزیں دیکھیے، رسول کو صرف اس حیثیت سے ماننا کہ آپ پر کتاب نازل ہوئی، بس آپ کا کام کتاب پہنچا دینا تھا، باقی سمجھنا ہمارا کام ہے، وہاں رسول کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط مطلب ہے اور ڈیویشن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے. یعنی ہم ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو مانے، کسی رسول کو اور کسی کو نہ مانے. ہم کہیں اپنے رسول کو مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نہ، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا جائے اور اپنے رسول کو بھی مانا جائے. ایمان یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا جائے اور آپ پر اتری ہوئی کتاب کو بھی مانا جائے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو بھی اور آپ کو بھی مانا جائے. یہ ایمان ہے. یہ کہا ہے کہ میں کسی کو مانوں اور کسی کو چھوڑ دوں. میں اس نبی کو تو مانوں گا, اس کو نہیں مانوں گا, اس کتاب کو تسلیم کروں گا, اس کتاب کو نہیں مانوں گا. ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم سب کو مانتے ہیں. ہاں اگر عمل کرنا ہے تو اب اللہ کے رسول کی بات کو سننا ہے اور قرآن مجید کو سننا ہے, اور پچھلی کتابوں کو ماننا ہے, عمل نہیں کرنا. رسولوں کو ماننا ہے, ہم پر عمل نہیں کرنا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو یہ تو ہے وہ چیز جو اللہ تعالی نے کھول کھول کے بتا دی. اب آخر میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, پھر اگر لوگ ایمان لائیں جیسا کہ تم صحابہ ایمان لائے ہو, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو یقیناً وہ ہدایت پر ہیں. صحابہ نبی علیہ السلام پر جیسے ایمان لائے تھے وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, آپ پر جو وحی نازل ہوئی ہے کتاب کی صورت میں یا دوسری وحی مخفی صورت میں, تو ہم دونوں کو مانتے ہیں. آپ کا کہا ہوا بس یہی سمجھیں گے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور اللہ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی ہے, تو اس لیے ہم اس کو مانیں گے. تو یہ صحابہ ایسے کرتے تھے. تو صحابہ کے ایمان کو ایک کسوٹی بنا دیا, ترازو بنا دیا سب کے لیے, پچھلوں کے لیے بھی اور اگلوں کے لیے بھی. عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی کہا کہ اگر تم واقعی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ صحابہ رسول ایمان لا چکے ہیں, تب تو تم ہدایت پر ہو. اور بعد والوں کو بھی کہہ دیا کہ اگر تمہیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر تم ویسے ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ رسول ایمان لائے تھے, پھر تو تم ہدایت پر ہو ورنہ نہیں. کتنی بڑی بات ہے. آج صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے, نبی علیہ السلام کی ساری محنت پہ پانی پھیرا جا رہا ہے. کیا نبی علیہ السلام کا اگر نواسا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں, ایک ان کا کردار ہے, تو دوسرا کردار سیدنا حسن کا بھی تو ہے نا. ہمیں ان سے تو محبت ہے, ان سے کیوں نہیں. اس کردار کو آج کون پیش کرتا ہے, کون اس پہ عمل کرتا ہے؟ ضرورت تو اس کردار پر عمل کرنے کی ہے. آج ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے, میں امیر ہوں, میں امیر ہوں, میں امیر ہوں, اور اپنے اپنے گروپ بنا کے ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنی ساری صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. کردار کو دیکھیے, اس کو اپنائیے. اس کردار میں محبت نظر آتی ہے, خیر خواہی نظر آتی ہے مسلمانوں کی اور اسلام کی, لیکن ہم اس کو کوئی نہیں کہتے. ہمیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد سے پیار ہے تو دونوں سے ہونا چاہیے. ایک کردار وہ ہے, اس کو بھی ہم غلط نہیں کہتے, وہ بھی بہت اچھا ہے, اور ایک کردار یہ بھی ہے, یہ بھی غلط نہیں ہے. آپ غلط نہ کہیے, اس کو بھی کہیے بہت اچھا ہے, اور پھر لوگوں پہ چھوڑ دیجئے. لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ کون سا کردار زیادہ بہتر ہے اور آج کس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ جانبداری ہے کہ میں ایک کو لے لوں اور باقی بیٹے کو چھوڑ دوں. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم دیکھیں. صحابہ میں ہر قسم کا کردار ملتا ہے, سب کو لیجئے, سب روشن چراغ ہیں. اور اس چراغ کو دیکھیے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جل رہا ہے, آپ انہیں اس کے اندر لائٹ ڈالیے, اس کو دیکھیے. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑیں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو بے شک وہ اختلاف میں ہے. اگر صحابہ کرام کے ایمان کو معیار نہیں بناتے اور اس طرح اپنا اپنا انتخاب کر لیتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ پھر اختلاف کی بنیاد ہے. شقاق شک سے ہے, شک کا مطلب یہ دیکھیے, شے کا یوں پھٹ جانا, تو ان کے دل پھٹ جائیں گے. اور جب دل پھٹا ہوا ہوتا ہے تو کتنا غصہ ہوتا ہے, کتنی نفرت ہوتی ہے, کتنا اشتعال آتا ہے بندے میں. صحابہ کرام نے اس ساری چیز کو ختم کیا اور اپنے دلوں کو اکٹھا کیا, اور پھر ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. یہ کردار ہے جو ہمیں چاہیے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. تو یہاں دیکھیے بہت بڑا لفظ ہے یہ, یعنی لکھا اس کو اس طرح گیا ہے کہ بہت بڑا لفظ لگتا ہے، مگر اس کے غالباً پانچ حصے ہیں اس کے. فا الگ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ پس. اور سا الگ ہے انقریب. پھر یکفی، کفا یکفی، کافی ہوگا، یہ الگ فعل ہے. پھر کا الگ ہے آپ کو، پس انقریب کافی ہوگا آپ کو ہم ان کے مقابلے میں، اللہ اللہ تعالی. تو گھبرائیے نا اللہ کے رسول، یہ جتنا بھی ایکا کر لیں ان کے دل پھٹے ہوئے، اور ان کے پھٹے ہوئے دلوں کے مقابلے میں آپ کی ذات ایسی ہے، جو مدد اللہ آپ کی کرے گا وہ ان کی نہیں کرے گا. تو دوسرا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جانے میں ہی خیریت ہے، تب جا کے اللہ کی مدد آتی ہے، تب اللہ دوسروں کے مقابلے میں خود ان کو جواب دیتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. وجہ یہ کہ ان کے اپنے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں سے کیوں نہ پھٹے ہوئے ہوں گے. وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور دلوں کی نیتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے.